آئیے اس مضمون کی طرف آتے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا. اس میں کچھ نکات جو بھی ذہن میں آئے ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. آپ کسی بھی تفسیر کو اٹھا کے پڑھیں, ترجمے کو قرآن کے اٹھا کے پڑھیں, سب کے سب جو اہل ظاہر ہیں اس پر متفق ہیں کہ جہاں کہیں قرآن میں آسمان و زمین کا ذکر آتا ہے تو اس میں یہ سوچا جاتا ہے, یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ قرآن کا مضمون اور قرآن کا بیان اس ظاہری اور بیرونی کائنات سے متعلق ہے. شروع سے اب تک یہی نظریہ اور تصور رہا ہے کہ جہاں خداوند عالم آفرینش کی بات کرتا ہے, تخلیق کی بات کرتا ہے, کریشن کی بات کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا, تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بیرونی کائنات سپیس, زمان اور مکان سے متعلق ہے. اسی طرح قرآن میں جتنی آیات نور سے متعلق ہیں ان کا ایک اچھا خاصا گروپ ہے. اس گروپ میں سب سے اہم اور سب سے بڑی عظیم آیت اللہ نور السماوات والارض ہے. یہاں پر یہ بھی بتا کے آگے چلیں کہ قرآن میں بعض نمائندہ آیات ہوا کرتی ہیں. کیا مطلب نمائندہ آیات کا؟ یعنی ایسی اہم اور ضروری آیات کہ ان میں پورے قرآن کا مطلب آ جاتا ہے. جس طرح کسی ملک کی طرف سے کوئی قابل شخص کسی دوسرے ملک میں نمائندے کے طور پر جاتا ہے, ایمبیسیڈر کے طور پر جاتا ہے, الچی کے طور پر جاتا ہے, تو وہ اس ملک کی نمائندگی کرتا ہے. یہ صرف ملک کی بات نہیں ہے, ہر معاملے میں, ہر گروپ میں, ہر جماعت سے کوئی نمائندہ ہوتا ہے. جیسے اپنے وقت میں حضرت آدم علیہ السلام خدا کا نمائندہ تھا اور اس کے لیے لفظ خلیفہ ہے. خلیفہ جانشین کو بھی کہتے ہیں, نائب کو بھی کہتے ہیں, نمائندے کو بھی کہتے ہیں, یہ سارے مطالب اس میں آ جاتے ہیں. تو قرآن کی کچھ نمائندہ آیات ہیں کہ ان میں پورے قرآن کا مطلب آ جاتا ہے. چنانچہ اللہ نور السماوات کی جو آیت ہے وہ بہت ہی عظیم آیت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے آپ بیتی کی کتاب کے ایک چیپٹر میں جس کا ٹائٹل ہے اسلام میرے مورثوں کا مذہب, اس میں امام علی مقام نے اس آیت کی تعریف کی ہے اور اس کی بہت بڑی اہمیت بتائی ہے. وہ آیت ہے اس دیباچے کے شروع میں, چنانچہ اللہ نور السماوات کا ترجمہ کرتے ہوئے بریکٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ عالم شخصی کے آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اللہ خدا پرسنل ورلڈ کے آسمانوں اور زمین کا نور ہے. بڑی جرأت سے یہ ترجمہ کیا گیا ہے. آپ میں سے اکثر عزیزان یہ جانتے ہیں کہ عالم شخصی سے کیا مراد ہے. عالم شخصی خود انسان, جس کو صوفیوں نے عالم صغیر کہا, ہم اس کو پرسنل ورلڈ یا کہ عالم شخصی کہتے ہیں, وہی عالم صغیر. تو یہاں پر ترجمہ ہوا کہ اللہ انسان کی ذات کے اندر جو کائنات ہے, اس کائنات کے آسمانوں اور زمین کا نور ہے. پھر آگے چل کر اس کی دلیل پیش کی گئی ہے کہ کیوں بیرونی کائنات کو چھوڑ کر اس آیت کے معنی کا رخ انسان کی طرف کر دیا جائے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ جہاں نور ہے, تو آپ کو سوچنا ہوگا کہ اس نور میں کیا کیا انوار ہیں. نور ایک ٹوٹل ہے انوار کا, اس میں یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا اگر اس آیت کے معنی کے رخ کو بیرونی کائنات کی طرف کر دیا جائے اور دیکھا جائے, تو کیا اللہ پتھر کا نور ہے؟ اگر اللہ پہاڑ کا نور ہے, مٹی کا نور ہے, تو پھر اس مٹی پر اور اس پہاڑ پر نور ایمان کی کرنیں برساتا ہوگا. لیکن ہم دیکھتے ہیں ہزار برس یا اس سے زیادہ عرصہ ہوا, پتھر کی وہی حالت ہے, پہاڑ اسی طرح سے ہے, اس میں کوئی پرورش کا پتہ نہیں چلتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اس ظاہری کائنات پر نوری ایمان برسائے, نوری عشق برسائے, نوری معرفت برسائے, نوری یقین برسائے, نوری معرفت, نوری علم, نوری عقل. تو نور کے یہ معنی ہوتے ہیں. ان میں سے ایسی کوئی علامت نہیں ہے کہ یہ پتھر میں یہ پذیرائی ہو, یہ ایکسیپٹنس ہو کہ وہ ایمان کو قبول کرتا ہے کہ نور کے اندر یہ معنی ہے. اس سے پتہ چلا کہ اس بیرونی کائنات سے اس نور کا کوئی تعلق نہیں. بیرونی کائنات کے لیے مادی قسم کا ایک نور خدا نے بنایا ہے, اور وہ سورج ہے. سورج خود کافی ہے کہ اس جہانی ظاہر کے لیے جس انرجی کی ضرورت ہے, جس کریشن کی ضرورت ہے, جس تکوین کی ضرورت ہے, جس ساخت کی ضرورت ہے, جس نمو کی ضرورت ہے, جس نشو نمائی کی ضرورت ہے, وہ اسی سورج سے ہوتا ہے. جیسے سائنسدان قائل ہے کہ زمین کی ساخت کس طرح ہوئی, معدنیات کس طرح بنتی ہیں, نباتات کی نشو نمائی کس طرح ہوتی ہے, جانور کس طرح زندہ ہیں, انسان کی بہت سی ضرورتیں ایمان کو چھوڑ کر باقی مادی قسم کی ضرورتیں بھی اسی ظاہری نور سے یعنی سورج سے پوری ہوتی ہیں. تو پھر یہ سچ ہے کہ اللہ ان آسمانوں کا نور ہے جو شخصیت کے اندر ہے. تو انقلابی بات ہے. اس کے بعد یہ سوچنا ہے کہ یہ نور خدا کے لیے ہے یا پیغمبر کے معنی میں ہے یا امام کے لیے ہے، اس کا بھی ہم نے تعین کرنا ہے اور سوچنا ہے خود اسی آیات کے اندر. اگر یہ نور جس کا یہاں ذکر ہے شخصیت میں نہ ہوتا تو نور علی نور نہ کہا جاتا، یعنی ایک نور پر دوسرا نور. شریعت کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ خدا جہاں واحد ہے، جہاں ایک ہے، تو اس وحدت میں کثرت کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. نور اعلی نور شریعت کے مقام پر رہتے ہوئے ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ایک خدا کے بعد دوسرا خدا، یہ محض شخصیت کی بات ہے کہ نور کا مقام شخصیت ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ نور تھا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اس ارشاد میں سب سے پہلے آپ کو ماننا ہوگا حضور کی شخصیت میں یہ نور تھا. دانشمندی یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ پیغمبر کو تسلیم کریں، حضور کی شخصیت میں نور تھا، پھر ہم باور کرتے ہیں کہ امام کی شخصیت میں نور ہے. تو نور علی نور سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نور السماوات کا یہ ذکر نمائندگی کے طور پر ہے. جہاں پیغمبر اور امام نور ہیں وہاں نمائندگی کے معنی میں سمجھو کہ اللہ خود ہے. بہت سی باتوں میں ایسا ہے، اللہ اپنے نمائندے کو، اپنے خلیفے کو اپنا ہی درجہ دیتا ہے، فرماتا ہے کہ میں خود ہوں. اس معنی میں اللہ نور السماوات کا یہ اشارہ پیغمبر کی طرف ہے اور امام کی طرف ہے، نوری نبوت کی طرف ہے، نوری امامت کی طرف ہے. وہی نوری نبوت ایک نبی کے بعد دوسرا نبی ہوتا ہے، اور وہی نوری امامت ایک امام کے بعد دوسرا امام ہوتا ہے. تو اس کا پتہ چلا. دوسرا پوائنٹ اسی آیت کے مطابق یہ کہ جس درخت زیتون کے تیل سے یہ چراغ روشن ہو جاتا ہے، وہ درخت زیتون نہ تو مشرق کا ہے اور نہ مغرب کا ہے. اب اس نقطے کو حل کرنا ہے، اس نقطے کو بیان کرنا ہے. جو چیز مشرق کی نہ ہو اور مغرب کی نہ ہو تو پھر لازمی طور پر ایسی چیز لامکانی ہوتی ہے، اور لامکان اس کو کہا جاتا ہے جو اس سپیس میں نہ ہو، جو اس عالمی ظاہر میں نہ ہو، جو عالمی بالا میں ہو، جسے دوسرے لفظوں میں عالمی لامکان بھی کہا جاتا ہے. یقیناً اس میں لامکان کا ذکر ہے، لا شرقیت ولا غربیہ، یہ درخت جو نہ شرقی ہے اور نہ غربی ہے. تو پھر کہاں کا ہے اشارہ ہے اور خلاصہ ہے کہ یہ لامکانی ہے. تو پھر یہ تمام مثال لامکان سے متعلق ہو گئی. اور لامکان کا پتہ کیسے چلے, کس طرح لامکان کی شناخت ہو, کس طرح لامکان کی معرفت حاصل ہو, اس کے بارے میں بھی عرض کرتے ہیں. اسی مضمون میں کچھ آگے چل کر قیامت کی بات آتی ہے کہ جب کوئی بڑی قیامت برپا ہو جائے گی تو خداوند تعالی کے عرش کو آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھا رہے ہوں گے. اس آیت کا یہاں اس سبجیکٹ میں ترجمہ موجود ہے. وہاں سے لامکان کی بات ہم کرتے ہیں. خداوند عالم اس کائنات کو لپیٹے گا اور کائنات کو لپیٹنے کا جو منظر ہے وہ کوئی مومن, کوئی سالک, کوئی عارف دیکھے گا. کہاں دیکھے گا؟ عالم شخصی میں دیکھے گا, اپنی ذات کے اندر, کہ ساری معرفت انسان کی ذات میں ہے, عالم شخصی میں ہے. جب سپیس کو, جب مکان کو خدا لپیٹے گا تو مکان ختم ہو جائے گا. کائنات تصور کے طور پر, مثال کے طور پر کائنات ختم ہو جائے گی. جب کائنات جو مکان ہے ختم ہو جائے گی تو پھر کیا رہے گا؟ لامکان ہوگی. اس وقت کائنات کے لپیٹنے کے بعد اور کوئی چیز سامنے نہیں ہوگی, لامکان ہوگی. کیونکہ قانون یہ ہے کہ دو دو چیزیں آمنے سامنے ہیں ہمیشہ. فار ایگزامپل, روشنی اور تاریکی. جب روشنی آ جاتی ہے تو تاریکی ختم ہو جاتی ہے, تو اس وقت روشنی کی بادشاہی ہوتی ہے. جب روشنی چلی جاتی ہے تو تاریکی کی بادشاہی ہوتی ہے. جب انسان کی زندگی نہیں رہتی ہے تو موت اس کا نام ہے, موت ہوتی ہے. جب غریبی ختم ہو جاتی ہے تو امیری ہوتی ہے. جب امیری نہیں رہتی ہے تو غریبی ہوتی ہے. جب صحت نہیں ہے تو اس کو بیماری کہا جاتا ہے. جب بیماری ختم ہو جاتی ہے تو صحت ہوتی ہے. دیکھا آپ نے کہ تمام چیزیں اپوزٹ سے ہیں, آمنے سامنے کی چیزیں ہیں. اسی طرح مکان اور لامکان آپس میں ضد ہیں. ضد دشمنی اور جھگڑے کے معنی میں نہیں, اپوزٹ کے معنی میں. کیونکہ اردو میں ضد اگر کہیں تو اس میں کئی معنی ہوتے ہیں. ایک تو ضد روٹنے کو بھی کہتے ہیں اور اڈے رہنے کو بھی کہتے ہیں, لیکن یہ فلسفے کا لفظ ہے, فلسفے کی اصطلاح ہے. ضد اپوزٹس کو کہتے ہیں. تو جب مکان لپیٹ لیا جائے گا, ساری کائنات, آسمان, زمین, تو اس وقت لامکان ہوگا. تو مومن یا کہنا چاہیے سالک یا کہنا چاہیے عارف اپنی ذات کے اندر لامکان کا تماشا بھی دیکھے گا, تو اس وقت وہ درخت سامنے ہوگا جس کے بارے میں ابھی ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ درخت لامکانی ہے. تو کون سا درخت ہے؟ وہ نفس کلی ہے. اس کو مثال کے طور پر درختی زیتونی بابرکت کہا گیا. مبارک ایک عربی لفظ ہے, اس کو کہتے ہیں جس کی برکتیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں. تو نفس کلی وہ درختی زیتون ہے کہ جس کے تیل سے نور کا چراغ روشن ہوتا ہے, اور درخت زیتون اس زیتون کا تیل کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا. ابھی آٹھ فرشتوں کے عرش کو اٹھانے کی بات کرتے ہیں. عجیب مسئلہ ہے, آپ تعجب کریں گے جب میں یہاں پر اس تصور کے بارے میں کچھ کہوں گا کہ اہل ظاہر نے اپنی سادگی سے قرآن کے ظاہری معنی کو لیتے ہوئے عجیب تصور یہ پیش کیا جیسے خدا کا کوئی بہت بہت بڑا تخت ہے. وہ تخت کسی چیز پر ٹھہرا ہوا نہیں ہے, آٹھ فرشتے اس کو اٹھا رہے ہیں جس پر خدا بیٹھا ہے. لیکن یہ کس طرح درست ہو سکتا ہے کہ خدا سے قدرت میں اور طاقت میں پاور میں عرش عظیم ہو اور عرش سے وہ آٹھ فرشتے عظیم ہوں جو عرش کو اپنے سروں پر اٹھا رہے ہیں, اور یہ معلوم نہیں کہ وہ ان آٹھ فرشتوں کو پھر کیا چیز اٹھا رہی ہے, وہ کس پر ٹھہرے ہوئے ہیں, کوئی زمین ہے یا فضا ہے. تو عجیب منطق بنتی ہے. جس آیت کی عجیب و غریب منطق ہو اور عقل اس کو قبول نہ کرے اس آیت کے اندر تاویل ہوتی ہے. بزرگان دین نے ہم کو یہ بتلایا ہے کہ کسی آیت میں تاویل کی ضرورت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب کہ آیت کے ظاہری معنی میں رابط نہ ہو اور عقل اس کو قبول نہ کرے. یہ بات الگ ہے کہ بس لوگ ڈر کے مارے چیز کو قبول کرتے ہیں, حالانکہ ایسی چیزوں کا قبول کرنا جو ہے اس میں کوئی حکمت نہیں ہے. حالانکہ قرآن کے اندر تاویل ہوتی ہے, وزڈم ہوتی ہے. ہمیں امام کے علمی خادموں نے, پیروں نے, بزرگوں نے بتایا ہے کہ ہم تاویل کی قدر کریں, اس کو اپنائیں. جب اس آیت کے معنی میں ربط نہیں ہے تو چلیے ہم تاویل کی طرف بھی جاتے ہیں, اور انشاءاللہ تاویل ایسی شاندار ہوگی کہ آپ اس کو قبول کریں گے خوشی سے. تاویل اس کی یہ ہے کہ یہاں عرش کے کئی معنوں میں سے ایک معنی نور کے ہیں. خدا کا عرش ایک نور ہے, ایک روشنی ہے, اور عرش کے اٹھانے والے فرشتے جو ہیں وہ امام ہیں. سات اماموں کا سائیکل ہوتا ہے. اول سات عظیم صاحبان ادوار ہوتے ہیں, حضرت آدم, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت محمد اور حضرت قائم. یہ بڑے دور کے صاحبان ہیں, سات صاحبانی ادواری بزرگ ہیں. اس کے بعد اماموں کے سلسلے میں بھی ایسے ادوار ہوتے ہیں, اس کو سائیکلز کہتے ہیں دور کے معنی میں. تو سات اماموں کا ایک سائیکل ہوتا ہے. سب سے پہلے امام اول اس عرش کا حامل ہوتا ہے شخصیت کے اعتبار سے, پھر دوسرا امام اس سے عرش کا یعنی نور کا حامل ہوتا ہے, اللہ حاض القیاس, یا کہ بعد دیگری ایک وقت میں سات نہیں بلکہ اپنے اپنے وقت میں سات اماموں نے اس نور کو اٹھایا اپنی مبارک پیشانی میں, تو وہ حاملان عرش ہو گئے, عرش کے اٹھانے والے. اب آٹھواں فرشتہ کون ہے, اس کے بارے میں سوال. آٹھواں فرشتہ مجموعی ارواح مومنین و مومنات اس آرٹیکل میں اس طرح سے ہے, ٹوٹل مومنین و مومنات کا ایک فرشتہ بنتا ہے, یہ آٹھواں فرشتہ ہے جو سات اماموں کے بعد حامل عرش قرار پاتا ہے, عرش کے اٹھانے والا یعنی نوری عرش کے اٹھانے والا. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح صوفیوں کا قول ہے کہ مومن روحانیت کے مراحل سے آگے جاتا ہے, جب آگے جاتا ہے تو وہ خدا میں فنا ہو جاتا ہے, خدا میں فنا ہو جانے کے بعد خدا ہی میں بقا پاتا ہے, زندگی پاتا ہے, زندہ ہو جاتا ہے. جب وہ خدا میں زندہ ہو جاتا ہے تو وہ نور ہو جاتا ہے اور حامل نور ہو جاتا ہے. یہ تو صوفیوں کی مثال ہے اور صوفی اس مقام تک نہیں پہنچتے ہیں, اور جہاں اس مقام تک پہنچنا ممکن ہے وہ اسماعیلی مذہب ہے. تو کوئی مومن اپنی ذات میں, اپنی خودی میں, عالم شخصی میں جب پیغمبروں کو پہچانتا ہے, اماموں کو پہچانتا ہے, تو اس پہچان کے انعام کے طور پر وہ اپنی شخصیت کے اندر خدا کا خلیفہ قرار پاتا ہے. اس کو خلافت صغرا کہنا چاہیے. خلافت دو قسم کی ہے, ایک خلافت کبرا, ایک خلافت صغرا. خلافت کبرا جیسی آدم کی خلافت, تمام کائنات کی خلافت. خلافت صغرا آپ کی اپنی ذات میں, آپ کی شخصیت میں جو عالم صغیر ہے یا پرسنل ورلڈ ہے اس کے اندر آپ کو خلافت ملے گی. تو آپ خدا کا نمائندہ یا خلیفہ یا نائب ہوں گے. اس وقت آپ ہی کو نور اٹھانا ہوگا. تو اس مقالے کے اندر ان آیات کا حوالہ دیا گیا ہے جن میں مومنین کے آگے اور دائیں طرف بڑی صورت کے ساتھ نور دوڑتا ہے. نور ایک ہے, اور نور اعلی نور کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ایک شخصیت جو حامل نور تھی اس کے بعد دوسری شخصیت حامل نور ہونے لگی, لیکن یہ دوئی نور کے اعتبار سے نہیں ہے, شخصیت کے اعتبار سے گنتی کا اطلاق ہوتا ہے. تو تب اس نور کا تعلق ذاتی سبحان سے نہیں کاملین سے ہے, پیغمبروں سے ہے, اماموں سے ہے, اور اماموں کے بعد کوئی مومن بھی جب امام میں فنا ہو جاتا ہے تو وہ بھی حامل نور قرار پاتا ہے اور حامل عرش قرار پاتا ہے. تو آخر میں میں یہ عرض کروں کہ عرش کے کئی معنی ہیں. عرش کا لفظ قرآن میں آیا ہے لیکن مختلف مقامات پر عرش کے مختلف معنی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ مشترک المعنی ہوا کرتے ہیں, یعنی ایک ہی لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں. تو اس لیے یہاں جو عرش کے معنی ہیں وہ نور کے ہیں. اور میرے خیال میں چونکہ وقت ہو چکا ہے, کچھ نکات اگر باقی ہیں تو ہم کسی اور محفل میں ان کو بیان کر سکتے ہیں. اب میں اس گفتگو کے بعد سلسلے کو ختم کرتا ہوں.